احترس البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی یعنی مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا، یعنی آپ کی عزت جان مال جو بہت ہی حرمت والے ہیں ان کو اہل مکہ نے حلال کر لیا ہے. اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، درحقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی دنیا میں انسان چین کی بسری بجانے کو نہیں آیا، مشقتیں اٹھانا ہے اس کو. ایک سخت مقابلے کی کیفیت ہے یہاں، اپنے نفس کے خلاف بھی، شیطان کے خلاف بھی، اور اپنے ماحول کے خلاف بھی. کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، یعنی فخر کی کیفیت. اصل میں دور جاہلیت میں لوگوں کا طریقہ کیا تھا کہ وہ مختلف مواقع پر پسیدہ گو شاعروں کو اکٹھا کر لیتے، ان کو بھاری معاوضے دیتے، شادی اور غمی کی رسموں میں سینکڑوں لوگوں کی دعوت کرتے صرف اپنا نام بنانے کو، جوئے میں ڈھیروں دولت ہار دیتے، جوا جیت جانے پر اونٹ پہ اونٹ ذبح کرتے، یار دوستوں کو خوب کھلاتے، میلوں میں بڑے لا لشکر کے ساتھ جاتے، اور دوسرے سرداروں کے مقابلے میں اپنی شان و شوکت کے خوب مظاہرے کرتے، تقریبات میں بے تحاشا کھانے پکواتے، اور پھر اتنے عام دیتے کہ جس کا جی چاہے آئے اور کھائے. پھر اسی طرح راتوں کو بھی آج جلا کر رکھتے کہ دور دور تک شہرت ہو جائے کہ فلاں کے ڈیرے پہ ہر وقت لنگر پکتا ہے، جس وقت جو کوئی آئے وہاں پر کھا پی سکتا ہے، اور فلاں رئیس کا دسترخوان بہت وسیع ہے. تو اس قسم کے نمائشی اخراجات جو تھے وہ کس لیے کرتے تھے؟ یعنی وہ دسترخوان لگا دیتے اور اس پہ خوب کھانے رکھے رکھتے کہ لوگ آئے اور کھائے، اور یہ سب کچھ اللہ کی خوشی کے لیے نہیں ہوتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کو نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہوتا تھا کہ لوگوں میں شہرت ہو کہ فلاں کتنا سخی ہے، کتنا زیادہ مالدار ہے، یعنی مال کی نمائش کے طور پر یہ سب کچھ ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو یوں فرماتے ہیں، یقول اہلکت مال اللبدا، وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال ہلاک کر دیا، یعنی خرچ کر دیا. اور یہ مال کی ہلاکت ہے نا جب بے مقصد خرچ کیا جائے. کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں؟ ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، کیونکہ ہونٹ نہ ہو تو 60% بات آپ کر ہی نہیں سکتے، بول ہی نہیں سکتے. اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے، یعنی اچھا برے کا فرق نہیں بتا دیا، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. اور تم کیا جانو کہ کیا ہے دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یعنی نمائش میں تو خوب خرچ کرتے ہیں، اور اگر کسی قیدی کو چھڑانے کا موقع آئے، کسی غلام کو آزاد کرنے کا موقع آئے، تو پھر جیب سے ایک پیسہ نہیں نکلتا، یعنی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا. یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، پھر اس کے ساتھ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کی. یہاں رحم کرنا اور دوسروں کو رحم کرنے کے لیے آمادہ کرنا یہ بہت ضروری ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ اس شخص پہ رحم نہیں کرتا جو انسانوں پہ رحم نہیں کرتا. ایک اور جگہ پر فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، یعنی دوسروں کی ہمدردی کرو. ایک اور جگہ پر فرمایا، جس نے ہمارے چھوٹے پہ رحم نہ کیا اور ہمارے بڑے کا حق نہ پہچانا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان ہی نہیں ہے جس کے اندر رحم کی صفت نہ ہو. مسلمان سنگ دل اور سخت دل نہیں ہوا کرتا، اس کا دل وسیع ہوتا ہے، دوسروں کی طرف جھکنے والا ہوتا ہے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. یعنی جو یہ عمل نہیں کریں گے، دنیا میں تکبر کریں گے، قیامت کے دن بھی ترہتما میں پھینک دیے جائیں گے. سورۃ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا. پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، یقیناً فلاح پا گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ سورج اور شام کو آمنے سامنے رکھا، دن اور رات کو، آسمان اور زمین کو، اور انسان کے اندر کی نیکی اور بدی کو. اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاها، کامیابی اس کے لیے ہے جس نے اپنے نفس کو تزکیہ کر لیا، یعنی جس نے اچھا راستہ اختیار کیا. کیونکہ اللہ نے تو فجور اور تقویٰ دونوں ہی ڈالے ہیں ہمارے اندر. جس نے تقویٰ کو ابھارا، جس نے خیر کا راستہ اختیار کیا، پھر اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور نامراد ہوا، ناکام ہوا جس نے اس کو دبا دیا، یعنی ضمیر کے جھنجھوڑنے پر اس نے کوئی آواز نہ اس کی سنی، اپنے نفس کو چھپا دیا، بیکار چھوڑ دیا، اس کی اصلاح نہ کی، اس کو حق کی طرف جھکنے پر مجبور نہ کیا. سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، پھر سمود کی مثال دی گئی کہ ان کے اندر بھی یہی سرکشی تھی. جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی یعنی بدبخت آدمی بکھر کر اٹھا، تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا. مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اسے اپنے اس فعل سے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں. یعنی کوئی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے سمود کو یہ سزا کیوں دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اللیل. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتا. قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں رات اور دن، نر اور مادہ اپوزٹس کے ساتھ بات کر کے پھر کیا فرمایا. در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، تو جس میں اب ان مختلف کوششوں میں کیا ہے، اچھی بھی ہے بری بھی ہے، لیکن دونوں کا انجام مختلف ہے. تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. یعنی انسان کی فطرت کے مطابق سے راستہ ہے، انسان اپنی صلاحیتوں سے بہتر کام لے سکے گا اور پھر انجام بھی اچھا ہوگا. یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے اچھی زندگی ہوگی اور آخرت میں بھی. اور جس نے بخل کیا، یعنی جس نے اپنا دل تنگ کیا، مال کا معاملہ ہو یا کسی کو حق دینے کا معاملہ یا خیر اور بھلائی کا معاملہ، اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے. جیسے رات اور دن برابر نہیں، اسی لیے اسی طرح اچھے عمل اور برے عمل بھی برابر نہیں، اور ان کا انجام بھی ایک نہیں. اور اس کا مال آخر اس کی کس کام آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے. بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہی ہیں. بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بڑھتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا. وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو. وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا. یہ آیت جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غریب غلاموں اور لونڈیوں پر بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے تھے ان کو آزاد کرنے کے لیے. تو ان کے اس مال خرچ کرنے کو دیکھ کر ان کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور لوگوں کو آزاد کرا رہے ہو، اگر مضبوط جوانوں کی آزادی پہ تم یہ پیسہ خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے بعد میں قوت بازو بنے، یعنی تمہارے کام آئیں گے. اس پر حضرت ابو بکر نے ان سے کہا، ابا جان، میں تو وہ اجر چاہتا ہوں جو اللہ کے ہاں ہے، میں اس لیے تم کو آزاد نہیں کرا رہا کہ یہ کل کو میرے کام آئے. یہ ہے اصل دین. اسی کے لیے فرمایا، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال کیوں خرچ کر رہا ہے، کہ اس کے خرچ کرنے سے اس کو پاکیزگی نفس حاصل ہو. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، یعنی بدلے کے طور پہ مال نہیں خرچ کر رہا، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کر رہا ہے، اور وہ ضرور اس سے خوش ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو خوش کرے گا، اور جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نیکی کرے، تو ہو سکتا ہے لوگ خوش کرے اور ہو سکتا ہے نہ بھی کرے، لیکن کل قیامت کے دن اس کے لیے کچھ نہ ہوگا. سورۃ الضحیٰ، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. مسلم احمد میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور ایک یا دو راتوں تک آپ تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھے، کیونکہ آپ اٹھتے تھے اور بلند آواز میں قرات کرتے تھے جسے لوگ سنا کرتے تھے چھپ چھپ کے. ایک عورت کہنے لگی تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، یعنی تو اب کوئی قرآن نہیں سناتا، لوگ اللہ اس کا خیال یہ تھا کہ شیطان آ کے آپ کو سب باتیں پڑھا جاتا ہے. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے روزے روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ تاری ہو جائے، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے. اور پھر یہ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیات جو ہے یہ فترۃ الوحی کے بعد نازل ہوئی تھی، کچھ عرصے کے لیے آپ پر وحی آنا بند ہو گئی تھی. اس پر آپ نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں کسی بات سے کہ وحی نہیں آ رہی، تو فرمایا کہ نہیں، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور وہ ناراض نہیں ہوا. اور پھر روزے روشن کے بعد رات کے سکون کی بات کی گئی کہ وحی کا آنا روزے روشن کی طرح ہے، جیسے دن میں انسان خوش ہوتا ہے، بہت کام کاج کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد رات کا ریسٹ بھی اس پہ چاہیے. تو وحی کے آنے سے مسلسل آپ کو سکھایا جا رہا ہے، ایک تعلیم مل رہی ہے، لیکن آپ کو مزید کام کرنے کے لیے تھوڑا ریلیکس کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو وحی کا بند ہونا اس کو اپنے آپ میں برا نہ سمجھے، بلکہ یہ آپ ہی کے سب میں اچھا ہے، یہ رات کے سکون جیسی چیز ہے. اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقع سے راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا. دین کی تبلیغ کی وجہ سے آپ پر جو پریشانیاں آئی تھی اور جو ہر طرف سے مخالفت دیکھنا پڑ رہی تھی، اور جو آپ کے رشتے دار تک بھی بعض آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے بلکہ مخالفت پر اتر آئے تھے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے احسانات یاد دلا رہے کہ دیکھو اگر چند لوگوں نے تم کو چھوڑ دیا یا چند لوگوں نے تمہارے راستے میں مشکلات پیدا کی، تو پریشانی کی کیا بات ہے، تمہارے رب نے تو تمہیں نہیں چھوڑا. دیکھو اس نے تمہیں ہدایت دی، ٹھکانہ دیا، مالدار کیا، لہذا تمہیں کیا کرنا ہے. فأما اليتيم فلا تقهر، یتیم پہ سختی نہ کرنا. وأما السائل فلا تنهر، اور سائل کو جھڑکنا نہیں، مانگنے والے سے نرمی سے معاملہ کرنا. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں، جیسے کوئی تقریر یا کوئی بھی سوال ہی مانگتا ہے کچھ، تم کہتے جا جا معاف کرو. یہ بات ہم آرام سے بھی کر سکتے ہیں، مسکرا کے بھی کر سکتے ہیں، خاموشی سے اگنور بھی کر سکتے ہیں، لیکن جھڑکنا، جھڑک کر سوالی کو انکار کرنا، یہ پسندیدہ اخلاق میں سے نہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نمونہ تھے، اور آپ نے دین کا کام کرنا تھا، دین کو پھیلانا تھا، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات یاد کرا کے بہترین تعلیم دی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. اب نعمت کا اظہار کس طرح؟ اس نعمت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے، یعنی جو تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیں. یہ ہے شکریہ اس کا. آپ لوگ کیسے شکریہ ادا کریں گے؟ آپ کو بھی تو ایک نعمت ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن پاک سننے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ کا بہترین شکر کس طرح ہم ادا کر سکتے ہیں کہ جو خوشی اس قرآن کے ذریعے ہمیں ملی ہے، جو سکون اس مہینے میں ہم نے پایا ہے، جو دل کی راحت اور چین ہمیں اس قرآن سے نصیب ہوا ہے، اس راحت اور چین کو ہم دوسرے لوگوں تک لے جائیں، اس پیغام کو آگے پہنچا کر دوسروں تک لے جا کر دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دوں. کیونکہ قرآن کا پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر نہیں ہے، اس نعمت کا ملنا اور نہ ملنا برابر نہیں ہے. ہوا خیر مما یجمعون، یہ نعمت ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں. جو کچھ لوگوں نے اکٹھا کیا اس کو پا کر تھوڑی دیر کے بعد شام ختم ہو جاتا ہے، لیکن قرآن جیسی نعمت کا ملنا اس کا شام نہیں ختم ہوتا، اس کو پڑھنے والے چکتے نہیں، بور نہیں ہوتے، بلکہ اور زیادہ کی تلاش میں رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت یاد کرا کے کیا کہا گیا؟ ایک تو آپ نے بد اخلاقی نہیں کرنی، اور دوسرے اس نعمت کا اظہار کرنا ہے، دوسروں تک اس کو پہنچانا ہے. سورۃ الم نشرح، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آواز بلند کر دیا؟ بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، لہذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو. بہت بڑا سبق ہے نا اس صورت میں کہ جہاں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ساتھ آسانی کے اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے. انسان کا حال یہ ہے کہ وہ تکلیف سے جلدی پریشان ہو جاتا ہے اور ملنے والی نعمت کو بھول جاتا ہے. وہ بالکل ایسے ہی نا جیسے ایک شخص نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اس کو کیچڑ نظر آیا نیچے دیکھا اس نے، اور دوسرے نے جھانکا تو اس کو آسمان کے ستارے نظر آئے. دیکھا دونوں میں اسی کھڑکی سے باہر تھا اور دونوں کو مختلف چیزیں نظر آئیں. تو جو لوگ مثبت سوچ رکھتے ہیں وہ ہر چیز میں سے خیر کا پہلے ڈھونڈ کے مطمئن ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اور تکلیف کو بھول جاتے ہیں. اور جو لوگ نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں وہ اچھے پہلو کو کسی بھی چیز کو بھول کر صرف منفی چیز کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی تکلیف دیتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی اذیت کا سبب بنتے ہیں. اس لیے حالات خواہ کیسے بھی ہوں، ہر چیز کے اندر مثبت سوچ، پازیٹو ایٹیٹیوڈ اور بھلائی کا پہلو دیکھنے کی عادت ڈالیں. آپ دیکھیں گے کہ زندگی کا آؤٹ لک ہی بدل جائے گا، ہر چیز آپ کو مختلف نظر آنے لگے گی کیونکہ آپ بدل چکے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ التین. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پر امن شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچے سے نیچے کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کہ ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورۃ العلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی یہ اس کے الفاظ ہیں. پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. دیکھیے پہلا سبق کیا ملنا ہے پڑھنے کا، پہلی تعلیم اسلام کی کیا ہے؟ پڑھو. اور ہماری زندگی میں پرائرٹیز کیا ہیں؟ کتابیں رکھی رہتی ہیں دنوں، خرید بھی لیتے ہیں شوق سے لیکن کھولتے نہیں ہیں. مسلمان قوم پڑھنے لکھنے والی قوم ہوتی ہے. افسوس یہ کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ جہالت کا جو ریشو ہے وہ ہمارے ہی اندر پایا جاتا ہے. اسلام تو سراسر روشنی ہے، اسلام علم کا نام ہے اور جہالت دور جاہلیت سے تعلق رکھتی ہے. اس لیے پڑھنے کی عادت ڈالیے، اس سنت کی پیروی کرتے ہوئے، اس حکم پر عمل کرتے ہوئے. اچھی کتاب بہترین دوست ہوتی ہے، سوچ شرخ بدل دیتی ہے. اور اگر آپ صرف اتنی عادت ڈالیں کہ رات کو سونے سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہر روز ایک پیراگراف بھی اگر نیند سے پہلے آپ نے پڑھ لیا تو کہا جاتا ہے کہ جو چیز سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے وہ دماغ میں درج ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد کچھ اور نہیں ہوتا، پھر سکون نیند میں آپ چلے جاتے ہیں، وہ آپ کے اندر رہ جاتی ہے، پھر آپ کی شخصیت کا حصہ بننے لگتی ہے. لیکن اس کے لیے اچھی کتابیں پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، کیونکہ خالی پڑھنا بھی کافی نہیں، پڑھائی وہی اچھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ بھی ہو، جو آپ کو اپنے خالق کی پہچان کرائے، اس سے قریب کرے. کیوں؟ اس کا نام اور اس کی بات ہر چیز میں. جی ہاں، اس لیے تو اس نے پیدا کیا نا، اگر وہ پیدا نہ ہونا کرتا تو ہم یہاں کہاں ہوتے؟ کیسے پیدا کیا؟ جب میں وہ خون کے لوٹڑے سے انسان کی تخلیق کی. دیکھو حیرت کی بات ہے نا، پہلی وحی میں ایمبریولوجی پڑھائی جا رہی ہے. یہ ہے ہماری کتاب قرآن. صرف دین ہی کی نہیں، دنیا کی تعلیم ساتھ ساتھ ہے. اس سے پہلے انسان کو نہیں پتا تھا کہ اس کی تکلیف میں جمے ہوئے خون کا کیا عمل دخل ہے، کوئی نہیں جانتا تھا. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے. اور پڑھنے کے بعد لکھنے کی بات بھی آ گئی، لکھے بغیر علم مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ جو بات آپ سن کر دیکھ کر لکھ لیتے ہیں وہ زیادہ پختہ ہو جاتی ہے. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. اللہ ہرگز نہیں, انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. وہ کہتا مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے یہ سب سیکھنے کی, میرے پاس دنیا کی ساری نعمت ہے, میں نے اتنی بڑی ڈگری کر رکھی ہے بس کافی ہے میرے لیے. بے نیازی ہمارے اندر اسی سے آتی ہے نا, میرے پاس یہ اور یہ اور یہ ڈگری ہے, میرے پاس ایسی اور ایسی جاب ہے, میں اتنا ارن کرتا ہوں, میرا یہ اسٹیٹس ہے, میرے پاس دنیا کی یہ اور یہ نعمتیں ہیں, مجھے کس کام لگا رہے, قرآن پڑھو اس دین کا علم حاصل کرو, مجھے کیا ضرورت ہے. یہ بڑے بیکار لوگ جن کے پاس کوئی کام نہیں. ہم مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہو گیا ہے, نہیں اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب کے بغیر کیا علم مکمل ہو جاتا ہے؟ ہم کس رول میں ہیں؟ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ دنیا کا نہ پڑھو, وہ تو پہلی بلی میں پڑھا دیا دنیا کا بھی. لیکن جب تک تمہارے علم میں اللہ کا یہ کلام شامل نہ ہو ادھورا ہے علم. اس لیے ہم میں سے کوئی کچھ بھی پڑھا ہوا ہو دنیا کے اعتبار سے یا کچھ نہ بھی پڑھا ہوا ہو دنیا کے اعتبار سے, اس کے لیے اس کتاب کا علم ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم, تم میں سے بہترین ہے کون؟ من تعلم القرآن وعلمہ, جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور اس کو سکھایا. اگر دنیا میں پتا چلے کہ بہترین لوگ بننے کے لیے, بہترین انسان بننے کے لیے یہ اور یہ کرنا, دیکھیں ہم دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے ہیں کامیاب لوگوں کے قصے کہانیاں, کیسے وہ کامیابی کو پہنچے, کیسے وہ بڑے انسان بنے, کامیاب انسان بننے کے لیے, کامیاب بزنس مین بننے کے لیے, کامیاب پروفیشن کے لیے آپ یہ اور یہ کتابیں پڑھیں. اب تو پورا ایک فن بن چکا ہے, پورا علم ڈیولپ ہو چکا ہے دنیا کے کاموں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. لیکن اللہ کے نزدیک کامیاب ترین انسان اور بہترین انسان کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو اپنا وقت لگائے کچھ نہ کچھ قرآن سیکھنے کے لیے اور کچھ جو آتا ہو تھوڑا تھوڑا کسی کو دیتا بھی رہے. میرے والد جیسے جنہوں نے مجھے قرآن پڑھایا اور یہ تعلیم سکھائی, وہ کوئی قرآن کے معلم نہیں تھے, کوئی مولوی نہیں تھے یا کوئی ایسے ریلیجیس اسکالر نہیں تھے کہ ان کا کام یہ ہو کہ وہ ہر وقت درس دیتے رہے. وہ طبیب تھے, معالج تھے, اور اس کے ساتھ صرف صبح کا کچھ وقت ہم لازمن بغیر چھٹی کے لیے پڑھایا کرتے تھے. صرف کام کی تقسیم کی ہوئی تھی, اپنے کلینک جانے سے پہلے صبح کا وقت, فجر کی نماز کے بعد, کسی کو سونے کی اجازت نہیں تھی گھر میں, تھوڑا سا وقت چند آئے تھے اس کتاب کی, پر وہ تھوڑا 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 ایک دن مکمل ہو گیا. ہم نے بھی کچھ اسکول اور کالج چھوڑ کے نہیں پڑھا کہ وہ چھوڑ دیں اور پھر صرف یہ پڑھیں, ساتھ ساتھ چلتا رہا. پھر اس کے بعد اتنا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا پھر دل چاہا کہ اسی کے اندر اور زیادہ محنت کرے, کیونکہ کچھ لوگوں کو تو پھر فل ٹائم بھی یہ کام کرنا ہے نا. ہر شخص تو فل ٹائم نہیں کر سکتا, آپ سب کو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سب یہ کریں, لیکن جتنی بھی آپ مائیں ہیں اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ اپنے بچوں کو آگے سکھا سکیں گے. روز تھوڑا سا وقت, بس 15 منٹ, آدھا دن کا تھوڑا سا وقت, اس سے آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن ڈیولپ ہوگی آپ کی, بچوں کے ساتھ آپ کی محبت اور بچوں کے اندر آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا. اب یقین مانی کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ترین اپنے والد ہیں, اس لیے کہ انہوں نے صرف باپ ہونے پر وہ ادا نہیں کیا, قرآن دیا اس وجہ سے تھی. آج ہمیں شکایت ہوتی ہے ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے, بچے ہماری سنتے نہیں, ہم نے بچوں کو صرف دنیا دی ہے, وہ کیوں نہ دنیا سے محبت کرے؟ آپ سے کیوں محبت کرے وہ؟ آپ ان کو اللہ کی محبت دیں, اللہ کی کتاب سکھائیں, پھر دیکھیں وہ آپ کی قدر کرنا جانتے ہیں یا نہیں, کیونکہ یہ کتاب ہی تو بتاتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, والدین کو عزت دن کے آگے اف نہ کرو, ان کو جھڑک کے بات نہ کرو. تو جب ہم نے ان کو قرآن دیا ہی نہیں, ویلیوز دی نہیں, وہ کیوں کرے عزت ہماری؟ وہ کیوں خیال رکھے ہمارا؟ ہم نے تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سوچنا شروع کر دیا کہ ہم نے دنیاوی اعتبار سے ان کو کہاں تک پہنچانا ہے. لہٰذا جب ان کو دنیا ملی وہ چلے گئے, آپ سے دور ہو گئے اور وہ اپنی دنیا میں گم ہو گئے, بھول گئے آپ کو, کیونکہ آپ نے ان کے دل میں دنیا کی محبت ڈالی ہے. وہ دنیا ہی کو چاہ سکتے ہیں, آپ کو نہیں چاہ سکتے. لیکن جو ماں باپ تھوڑا سا وقت, تھوڑی سی اپنی مصروفیات میں سے کٹ ڈاؤن کر کے تھوڑا سا کچھ نہ کچھ ان کو دیں, پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ آپ کے بھی فرما بردار ہوتے ہیں. علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى, ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پہ کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ مجھے نہیں ضرورت دین کی اور نہ ان چیزوں کی. کس سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ اِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى, کہاں پر بھاگو گی؟ کہاں تک اللہ تعالیٰ کو چھوڑو گے، فراموش کرو گے؟ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. آج اگر ہم نہیں آتے اپنی خوشی سے اس کی طرف، اس کی کتاب کی طرف، کل پکڑ کے اٹھا کے لے جایا جائے گا. تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب سے وہ نماز پڑھتا ہو، یعنی نماز سے روکتا ہے. ابو جہل کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز نہیں پڑھنے دینا چاہتا. تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے. اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں. اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو. کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. اور تم کیا جانو کہ شب قدر ہے کیا؟ قدر کہتے ہیں انداز اور فیصلے کرنے کو، کیونکہ سال بھر کے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں. اسی لیے اس کو لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے معنی تنگی کے لیے کہتے ہیں، اتنے فرشتے اترتے ہیں کثرت سے زمین پر کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اور اس رات کی یہ فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن اترا تھا. اتنی عظیم ہے یہ کتاب جس سے ہم بے پرواہی برتے ہوئے ہیں. تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیح پر پڑھ کر سنائے، جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہ دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرے، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکات دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق ہیں جو لوگ ایمان لے آئے. اب یہ آپ دیکھ لیجئے، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، کس چیز کا کفر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر. ان کے لیے جہنم کی آگ. بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا، فلاں جنت میں جائے گا، وہ فلاں تو بہت نیک ہے، کیا ہوا اگر وہ مسلمان نہیں، اور فلاں اور فلاں کو تو ضرور جنت میں جانا چاہیے. یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین، جب تک وہ کفر کریں گے، یعنی اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو نہیں مانیں گے، اس وقت تک ان کا انجام یہی ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ بہترین مخلوق ہیں. صرف ایمان کافی نہیں، نیک عمل بھی. ان کی جگہ ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو. سورۃ البال، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. بعض اوقات ہم چھوٹی سی نیکی کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، چھوڑو پھر کبھی سے. لیکن چھوٹی سی نیکی بھی وہاں انسان کو بہت قیمتی معلوم ہوگی، اسے دیکھ لے گا. اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا نا شکرا ہے. یعنی جانور تو اپنے مالک کے سامنے وفادار ہے, اطاعت گزار ہے, جھکا ہوا ہے, اس کے حکم پر, اس کے اشارے پر دوڑتا اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا, جیسے گھوڑوں کا یہاں ذکر ہے. لیکن انسان بڑا نا شکرا ہے. انہیں اب دیکھیے کہ گھوڑے کس طرح دوڑ رہے ہیں, تم تارے مار رہے ہیں, کانپوں سے چنگاریاں جھاڑ رہے ہیں, صبح سویرے مالک کے حکم سے دشمن پر چھاپہ مارتے ہیں, جان کی پرواہ نہیں کرتے, گرد و غبار اڑاتے ہیں, اور اسی حالت میں مجمع کے اندر جا گھستے ہیں. لیکن انسان جب اللہ کی طرف سے انسان کو کوئی حکم ملتا ہے, کوئی اشارہ ملتا ہے کوئی کام کرنے کا, تو کیا ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے جس ہمارے لیے سدھائے ہوئے گھوڑوں کا ہے؟ کہ وہ تو ہمارے اشارے پر دوڑنے لگ جائیں, ہانپنے لگ جائیں دوڑ دوڑ کر, پتھروں پہ بھی بھاگنے لگے کہ پتھروں سے چنگاریاں نکلنے لگے. لیکن ہم کتنے ہی حکم اللہ کے سنتے ہیں اور کب سے مس نہیں ہوتے, اور وہ خود اس پر گواہ ہے. وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. یعنی یہ محبت ہے دنیا کی, جس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف دوڑ کر نہیں آ سکتا. تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ دفن ہے اسے نکال لیا جائے گا, سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی, یعنی اس کو نکال کر دیکھا جائے گا. یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. سورۃ القارعہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. عظیم حادثہ, کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دمکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے. یعنی قیامت کے دن جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا, اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی. یعنی نام اعمال میں اگر نیکیوں کا تول کم ہوا تو پھر کوئی بچا نہ سکے گا. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. سورۃ التکاثر, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے, یہاں تک کہ اسی چکر میں تم لبے دور تک پہنچ جاتے ہیں, قبر تک پہنچ جاتے ہو, اور دنیا سمیٹنے کی حرص ختم نہیں ہوتی. ہرگز نہیں, ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. صرف سن لو کہ ہرگز نہیں, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں, اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا طرز عمل یہ نہ ہوتا. تم دوزخ دیکھ کر رہو گے, پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے. پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان قیامت کے دن لازمی تم سے سوال کیا جائے گا.